الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله واليوم الاخر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو، ربیع الاول کی مناسبت سے پچھلے کچھ جماعت سے حضور کی سیرت پر بیان ہو رہا تھا، اس سے پہلے ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ اسلام کے جو عقائد ہیں اس پر ترتیب سے بات چل رہی تھی، اس لیے کہ جمعہ کے موقع پر پہلے سے اچھا خاصا علم دین رکھنے والے بھی احباب ہوتے ہیں اور پھر ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں، ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کو بالکل بنیاد سے دین کی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، اور دین اسلام میں تو سب سے زیادہ اہمیت عقائد کی ہے۔ عقائد کو جب تک واضح انداز میں آدمی سمجھے نہیں، اس وقت تک اس کی سیرت پختہ نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے عقائد کا بیان شروع کیا گیا تھا۔ عقائد میں سب سے پہلے توحید کا بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا عقائد ہونے چاہیے، توحید کا کیا درجہ ہے، مقام ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، کیا تفصیل ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک کی اسلام میں کس قدر مذمت کی گئی ہے اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور شرکیہ افعال کون سے ہیں، یہ پوری تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں توحید اور شرک کی۔ اللہ پر ایمان کے بعد اسلام میں دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ آخرت پر ایمان، جس سے زندگی پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اثر پڑتا ہے اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان سے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے وہ آخرت پر ایمان، اور اللہ پر ایمان کا اثر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ آخرت پر ایمان پختہ نہ ہو۔ اللہ کو تو ایک انسان مانتا ہے لیکن اس اللہ کے پاس پھر جانا نہیں ہے، کوئی حساب دینا نہیں ہے، پھر اس اللہ سے کوئی آئندہ کوئی واسطہ نہیں پڑنے والا ہے، تو اللہ کو ماننا بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب یہ ساتھ میں یقین ہو کہ پھر اس دنیا سے ہو کر اسی اللہ کے پاس پھر جانا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا کئی جگہ پر تذکرہ ہے، ایک ساتھ، ایک ہی سانس میں، کہ جو ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، دونوں کا ایک ساتھ بیان ہے۔ چنانچہ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فرمایا یؤمنون باللہ، سورہ بقرہ کی بھی آیت پڑھی گئی تھی، سورہ آل عمران کی 114 ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسلام میں اس عقیدے کی بہت اہمیت ہے کہ آدمی آخرت پر ایمان رکھے، مضبوط ایمان رکھے۔ آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کرام نے جو حقیقت بتلائی ہے، جو سچائی بتلائی ہے، کہ اس زندگی پر بات ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی، اس عالم کے بعد اس دنیا کو، اس زمین و آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، ایک نئی دنیا بنائی جائے گی اللہ کی طرف سے جو لامحدود دنیا ہوگی، اور پھر دوبارہ انسان کو زندگی ملے گی اور وہ بعد والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہ زندگی بڑی لامحدود قسم کی ہوگی، اور اس دوسری زندگی میں انسان کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اچھے اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ یہ ہے عقیدہ آخرت۔ یہ عقیدہ آخرت جو ہے، آدمی اگر عقل کا استعمال کرے تو ہماری عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے جہاں پر انسان کے اعمال کا جائزہ ہو، اس کی اچھائیوں کا اس کو اچھا صلہ ملے اور برائیوں کا اس کو بدلہ ملے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں نظارہ، یہ بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے گزر جاتے ہیں جو پوری زندگی بڑی بڑی برائیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے، کمزوروں کا حق مارنے والے، غریبوں پر ستم ڈھانے والے، اور زندگی بھر رشوتیں لینے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو زندگی بھر عیش کرتے رہتے ہیں اور اسی عیش کی حالت میں پھر ان کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ نے زندگی بھر مزے کیے، ہزاروں کو ستایا اور ان کو زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی جیل نہیں گئے، اور ایسی خوشیاں مناتے ہوئے عیش کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے، ظالم زندگی بھر ظلم کر کے بھی کچھ سزائے پائے بغیر چلا جاتا ہے، تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوئی، یہ تو اس کے برے اعمال کا کوئی حساب ہی نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں یہ منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی دنیا میں گزرتے ہیں جو بڑی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، نہ کبھی کسی پہ ظلم کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ زندگی بھر کسی کا حق تلف کرتے ہیں، ایک ایک کا حق پورا پورا ادا کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی زندگی بھر عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک، تو اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور مخلوق کا بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ اتنی سب اچھائی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی میں بہت ساری پریشانیاں اٹھا کے جاتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی بہت پریشانی آتی، تو ہر طرح کی نیکی ہے مگر پوری زندگی غربت میں گزری، پوری زندگی تنگی میں گزری اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ ان کی اچھائیوں کا، ان کی خوبیوں کا دنیا میں کوئی صلہ نہیں ملا۔ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے اعمال کرنے والوں کو بعض وقت ان کی برائی کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، جیل ہو جاتی ہے، پکڑ ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو، اچھائی کرنے والوں کو اچھائی کا بھی بدلہ مل جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، عزت مل جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، لیکن بہت ساری بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا صلہ نہیں ملتا، برائیوں کا بھی کوئی سزا نہیں ملتی، یہ بھی دیکھنے میں آیا، اور یہ بہت ہوتا۔ دوسری طرف ہم اس پورے کائنات کے نظام پہ غور کرتے ہیں، جس طرح سے یہ دنیا چل رہی ہے اتنی نزاکتوں کے ساتھ، اتنی باریکی کے ساتھ، ایک ایک پتے میں دیکھیے تو بڑی نزاکت ہے، حکمت ہے، دنیا کا جو سسٹم ہے، مخلوقات ہیں، مخلوقات کی زندگیوں کا نظام ہے، سورج چاند کا نظام ہے، رات اور دن کے آنے کا نظام ہے، اس کائنات کے نظام میں ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کا جو بھی بنانے والا ہے بہت بڑا مائنڈ ہے، بہت بڑا حکمت والا۔ پھر اس دنیا کے بنانے والوں نے ہماری جو فطرت بنائی ہے، جس نے بھی ہم کو بنایا ہے، ہماری فطرت ایسی بنائی ہے کہ انسان انصاف کو پسند کرتا ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے ہر ایک کی دل کی آواز ہے کہ بھائی اچھے کو اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے اور برے کو برائی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ یہ ہماری فطرت میں یہ بات گوندی ہوئی ہے، ہر ایک کی فطرت یہی بولتی ہے کہ نہیں بھائی ظالم کو سزا ملنی چاہیے اور مظلوم کو مدد ملنی چاہیے۔ تو جس نے بھی ہم کو بنایا ہے انصاف کی محبت دل میں ڈال دی، اور کائنات بھی یہ بتا رہی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا کوئی کھلنڈرا نہیں ہے، یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، اتنا بڑا حکمت والا ہے، تو اس دنیا کا انصاف بھی ہونا چاہیے دنیا والوں کے ساتھ۔ اس لیے اس کی دنیا میں ایسا تو اندھیر نہیں ہوگا کہ ایک آدمی زندگی بھر قتل و غارت کر رہا ہے، کئی تو بڑے سربراہ ایسے گزرتے ہیں لاکھوں کو قتل کر کے جاتے ہیں، پھر ان کی پوچھ ہی نہ ہو. اتنی بڑی دنیا کو بنانے والے مالک سے ایسا تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ پرہیزگاروں کو چوروں کو برابر کر دے. زندگی بھر دوسروں کی مدد کرنے والا بھی اور دوسروں کو ستانے والا بھی، دو بھی برابر ہو جائیں، شریف بھی مر کے مٹی ہو جائے اور رذیل بھی مر کے مٹی ہو جائے، دونوں کو کوئی فرق ہی نہ ملے، شرافت کو کچھ نہ ملے اور رذیل کو رذالت کا کچھ نہ ملے، وہ سب کو برابر سلوک کرے، سب کے ساتھ سب کو ایک ہی مٹی بنا کے چھوڑ دے. ایسی اندھیر نگری ہو ایسا تو ہم اتنی بڑی کائنات کے بنانے والے سے امید نہیں رکھ سکتے. اسی کو قرآن مجید میں سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما بردار بندوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آخرت نہیں ہے، حساب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، جیسا کہ مکے والے وہ چڑتے تھے حساب کتاب کے تذکرے سے. حضور کی محفلوں میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ، اس ایک سردار آیا اور اس نے جو ہے پرانی ہڈی جو بالکل بوسیدہ پھس پھسی ہو گئی تھی، چھوٹی ہرسی ہڈی لایا اور لا کے اس نے پوری پبلک کے سامنے اس کو توڑ دیا، اس کو ریزہ ریزہ کر کے پھونک مار دیا اور پبلک کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو یہ ہڈی جو آٹا بن کے اڑ گئی ہے میرے پھونک سے، محمد یہ کہتا ہے کہ یہ پھر سے زندہ ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا. بیکار کی بکواس کی بات. مکے والوں کو، مکے کے سرداروں کو حساب کتاب بولتے غصہ آ جاتا تھا، ہمارا بھی ایک دن حساب ہوگا. نہیں، ہم تو مڑ کے مٹی ہو جائیں گے. انہیں اللہ حیاتن الدنیا، یہ دنیا کی زندگی زندگی ہے، پھر کوئی زندگی نہیں ہے، اس طرح وہ لوگ کہتے تھے. تو اس پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زندگی بھر ہماری فرما برداری کر کے اچھی زندگی گزار کے آئے ہیں اور زندگی بھر جو جرم کر کے گناہ کر کے مخلوق کو ستا کے آئے ہیں، ہم دونوں کو برابر کر دیں گے، فرما برداروں کو مجرموں کے ساتھ کا رویہ کریں گے ہم. کیا تمہاری عقل کیا کام نہیں کر رہی ہے؟ تو بہرحال اس دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں جزا و سزا سب کو نہیں ملتی، کچھ تو کبھی مل جاتی ہے لیکن اکثر اچھوں کو پوری جزا اور بروں کو ان کی برائی کی پوری سزا اس دنیا میں نہیں ملتی. اس سے خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس زندگی پہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے اور ایک زندگی ہونا چاہیے. جو چیز یہاں نہیں ہو رہی ہے اس کو کرنے کے واسطے، انصاف دلانے کے واسطے ایک اور زندگی ہونی چاہیے ہماری عقل پہ، جس میں پوری پوری جزا بھی ملے اور پوری پوری سزا بھی ملے. اور ایک پہلو بھی ہے کہ اس دنیا میں جو مادی اعمال ہے ان کا تو بدلہ ہم فوراً دیکھ رہے ہیں، تو جو اخلاقی اعمال ہے ان کا بدلہ نکلنا اور ضروری ہے. مثلاً آدمی کھانا کھاتا ہے، ایک عمل ہے کھانا کھانے کا، وہ کھانا کھاتا ہے تو اس سے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، عمل اس کا عمل کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. پانی پی رہا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے. ایک مادی عمل ہے، ظاہری عمل ہے، اس کا اثر. کوئی بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کا. کوئی آدمی زہر کھاتا ہے تو موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے. اور اگر کوئی دوا استعمال کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیماری چلی جاتی ہے. تو یہ جو مادی اعمال ہیں جس کے پیچھے کوئی خاص لمبی سوچ، کوئی اچھی نیت، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک عمل ہے ظاہری، جب اس کا رزلٹ نکل رہا ہے تو جو آدمی اونچی فکر کے ساتھ، اچھے جذبوں کے ساتھ اخلاقی عمل کرے اس کا تو ریئیکشن اور اچھا ہونا چاہیے، اس کا تو بدلہ اور اچھا اہم نتیجہ اس کا سامنے آنا چاہیے. مثلاً خود کو کھانے سے تو پیٹ بھوک ختم ہو رہی ہے، ایک آدمی خود نہیں کھا رہا ہے، خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلا رہا ہے، اس کا رزلٹ تو ملتا ہوا نظر نہیں آتا. خود کھانے میں تو پیٹ بھرتا ہے، دوسرے کو کھلانے میں پیٹ نہیں بھرتا. حالانکہ دوسرے کو کھلانے کا جو عمل ہے خود بھوکے رہ کر، یہ زیادہ اونچا عمل ہماری عقل بولتی ہے، ہماری فطرت بولتی ہے، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں سامنے نہیں آتا. ایسے ایک آدمی خود محنت کر کے، مشقت کر کے، خود عیش کرنے کے بجائے اپنی نارمل لائف گزارتے ہوئے اپنی کمائی ہوئی آمدنی غریبوں پہ لگاتا، تو یہ تو اخلاقی عمل ہے، اونچا عمل ہے. ایسے ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اپنے مالک کو پہچان کے. تو ہماری عقل کا، ہماری فطرت کا فیصلہ یہ ہوگا، تقاضا یہ ہوگا کہ نیک عمل کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے، اور جو اندھے مادی اعمال ہیں اس سے زیادہ اخلاقی اعمال کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں ہم اس کا اثر ظاہر ہوتا ہوا نہیں دیکھتے. اگر کوئی بے رحم بن کر، غافل بن کر، ایک فرعون کی طرح، نمرود کی طرح ظلم و تشدد کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، تو ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ اعمال کا رزلٹ آنا چاہیے. جب کھانے کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، زہر کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، تو ظلم کا بھی اثر ظاہر ہونا چاہیے. تو اس کو بھی اللہ نے فرمایا، ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کہ وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں، کیا وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ایک، وہ لوگ ہیں جو ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، اعمال کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی برابر کر دیں گے ہم؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقل اس کو کیسے مانتی؟ تو جب ظاہری اعمال، مادی اعمال کا ریئیکشن ظاہر ہو رہا ہے، تو اونچی نیتوں کے ساتھ کیے جانے والے اچھے اخلاق کا بھی، اچھے اعمال کا بھی ریئیکشن اچھا آنا چاہیے، اونچا ہونا چاہیے. تو بہرحال کئی پہلو ہیں جس سے آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کافی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر آدمی کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا. اس کے بغیر دنیا ہی میں قصہ ختم ہو گیا تو پھر ناانصافی ہو جائے گی، ادھورا پن رہ جائے گا. یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے آخرت کو ماننا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اچھا عمل کرتا ہے تو دنیا ہی میں سزا مل جانا چاہیے تھا، اچھا عمل کر رہا ہے یا برا عمل کر رہا ہے، اس کو آخرت پہ کیوں اٹھا کے رکھا گیا؟ جیسے زہر کھاتے ہی فوراً اثر ہوتا ہے، ایسے جھوٹ بولتے ہی فوراً اثر ہو جانا تھا، تو یہ اس کو اٹھا کے کیوں رکھے؟ اب نہیں دے رہے. ایک آدمی گناہ کر کے 10 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، 50 سال تک گناہ کر رہا ہے، اس کا رزلٹ اب نہیں دوسری دنیا میں دے رہے ہیں. 50 سال تک نیکیاں کر رہا ہے، اس کا نتیجہ، اس کا پھل اس کو دوسری دنیا میں کیوں دے رہے ہیں؟ اسی دنیا میں دے دیتے تو کیا ہوتا تھا؟ تو اس کو جو انبیاء نے سمجھایا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا ہے، اللہ نے بتایا کہ ہم نے یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ دنیا ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہے، ہر ایک کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ہم نے نہیں بنائی ہے، بلکہ امتحان دینے کے لیے بنائی ہے. ایک دوسری دنیا میں ہم عذاب دیں گے یا ثواب دیں گے، رزلٹ جو ہے وہاں آئے گا. یہاں ہم نے تمہارے اعمال کے ریئیکشن کو غیب میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، ایک دوسری دنیا ہم بنا کر اس میں البتہ رزلٹ آئے گا. یہ نبیوں کے ذریعے سے اعلان کر دیا کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، اعمال کا نتیجہ یہاں ظاہر نہیں ہوگا، اگلی زندگی میں ظاہر ہوگا. نبیوں کو بھیج بھیج کے اعلان کیا، تو فوراً نتیجہ کیوں نہیں آتا؟ اگر فوراً نتیجہ آ جاتا تو پھر یہاں کا امتحان ہی ختم ہو جاتا تھا. عمل کا فوراً نتیجہ ظاہر ہوتا تو ایگزام نہیں ہوتا تھا پھر آدمی کا، پھر تو آدمی نافرمانی سے خود بخود بچتا تھا. جس طرح آگ میں ہاتھ ڈالتے ہاتھ جل جاتا ہے تو کوئی آدمی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اگر جھوٹ بولتے ہی فوراً ایک تھپڑ لگتا تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ دیتی پاؤں ٹوٹ جاتا تو کوئی بھی آدمی، پھر امتحان کہاں ہو پاتا؟ جب کا جب اگر رزلٹ آتا تو کوئی بھی غلطی نہیں کرتا تھا، پھر سب غلطی سے بچتے تھے تو امتحان نہیں ہوتا تھا، مجبور ہو جاتے تھے پھر غلطیوں سے بچنے پہ، مجبور ہو جاتے تھے. ایسے ہی نیکی کے کرنے پہ سب مجبور ہو جاتے تھے. جیسے آج کھانے پہ مجبور ہے، اگر 4 گھنٹے نہیں کھائیں گے تو بھوک لگتی ہے، اب مجبور ہے کھاؤ تو کھاؤ، اور 4 گھنٹے پانی نہیں پیا تو پیاس لگتی ہے، پیاس نہیں پئیں گے، پانی نہیں پئیں گے تو بے چین رہیں گے. تو نیکیاں بھی لوگ کرتے تھے تو ایسی مجبوری سے کرتے تھے، اگر یہیں رزلٹ ظاہر ہوتا. جبکہ یہ دنیا رزلٹ دینے کے لیے نہیں ہے، آزمانے کے لیے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، آزما کر جو بدلہ دینا چاہ رہے ہیں اچھائی کا، وہ بہت بڑا بدلہ دینا چاہ رہے ہیں،
اور برائی کی سزا بھی جو ہے وہ بہت بڑی دینے والے ہیں، معاملہ اللہ سے. اور یہ دنیا اللہ نے جو بنائی ہوئی ہے یہ بہت ہی لمیٹیڈ دنیا ہے، ایک دم محدود طاقت والی دنیا ہے، اس کی سکت بہت کم ہے. جو آرام اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں نیکی کے بدلے میں، جو خوشی، وہ اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ اس کو سنبھالنے کی طاقت اس دنیا میں نہیں ہے. اگر یہیں ظاہر کریں گے تو یہ دنیا سنبھال نہیں سکے گی، چھوٹی دنیا بنائی گئی. اور جو راحت اعمال کی ملنے والی ہے وہ بہت بڑی. فرمایا کہ جو جنت کی حور ہے وہ خالی اپنا اگر ناخون دکھا دے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی. پوری حور آئے گی تو دنیا کہاں سنبھالے گی؟ وہ اگر تھوک دے تو سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے گا. ویسی حور دنیا میں آئے گی تو یہ حور بچے، یہ دنیا بچے گی کہاں؟ اتنا بڑا بدلہ دینے کی طاقت اس دنیا میں نہیں، اس ٹائپ کی دنیا ہے نہیں. یہاں تو کیا ہے، ذرا زیادہ خوشی ہو جاتی ہے تو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، زیادہ خوشی بھی آدمی سنبھال نہیں سکتا. ذرا کچھ زیادہ کھا گیا تو پھر بیماری آنا شروع ہو جاتی. تو یہ دنیا لمیٹڈ دنیا، کوئی آدمی لاریوں سے آم کھانا چاہے کچھ نہیں کر سکتا. جنت میں جتنا چاہے کھاؤ، اس کے بعد کوئی معدہ خراب ہونے کا مسئلہ ہی نہیں، خالی ایک خوشبو کے ڈکار کے ساتھ ختم مسئلہ. تو یہ دنیا جن اصولوں پہ بنائی گئی ہے، یہاں پر کسی نیکی کا بدلہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے یہ دنیا، ایسے ہی کسی برائی کا بدلہ بھی سنبھالنے کے قابل یہ دنیا نہیں ہے. جو جہنم کا جو سانپ ہوگا، جہنم کے جو اژدھے ہوں گے، جہنم کی جو سزا ہوگی، اتنی بڑی سزا ہے کہ یہ دنیا اس کو سنبھال نہیں سکتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری دنیا کے لیے سر رکھا ہے کہ ہم جو بدلہ دینا چاہ رہے ہیں وہ بہت بڑی دنیا بنا کے دیں گے. اور پھر اس دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ اس میں تکلیف اور راحت دونوں ملے جلے، تکلیف بھی آتی رہتی ہے، راحت بھی آتی رہتی ہے، مسلسل دو چیزیں جیسے دھوپ چھاؤں ہے، یہاں تکلیفیں اور راحتیں دونوں بھی ملے جلے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو خوشی دوں تو ایسی خوشی دوں کہ پھر اس کو کبھی غم ہی نہ آئے، وہ اس دنیا میں ممکن نہیں. اس لیے کہ یہاں کام پہ کام لگانا ہے، اور کام لگائیں گے تو خوشی جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ جس کو میں جب بدلہ دوں گا، راحت دوں گا، تو ایسی بڑی راحت دوں گا کہ پھر اس کی زندگی میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہ ہو، دکھ نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ اس دنیا میں ممکن نہیں. اس لیے کہ یہاں راحت علم، راحت علم، تکلیف دونوں مل جل کے آتے جاتے. ایسی سزا دوں تو میں ایسی سزا دوں کہ پھر وہاں ذرا سی بھی خوشی کا چانس ہی نہ ہو. سزا بھی پکی دینا چاہ رہے ہیں جہاں راحت نہ ہو، اور راحت بھی ایسی دینا چاہ رہے کہ جہاں کہیں دکھ نہ ہو. اس دنیا میں وہ سسٹم نہیں ہے. یہاں اچھے سے اچھے آدمی کی زندگی میں بھی راحتیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، برے کے اندر بھی راحتیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں. تو اللہ نے ایک دوسری دنیا میں سسٹم ایسا رکھا کہ ایک تو جنت ہوگی جہاں راحت ہی راحت ہوگی، جہاں کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کہیں کبھی کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی کوئی حزن نہیں ہوگا، اور جو سوچے گا وہ ہو جائے گا. وہاں کسی دکھی کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اس لیے کہ آدمی تو خود پیٹ بھر کھا رہا ہے لیکن سامنے کوئی کاٹا پیٹا جا رہا ہے تو بھی مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ نہ جہاں کوئی دکھ ہوگا، نہ سامنے کسی کو دکھ ہوتا ہوا دیکھنے کا موقع ملے گا. تو وہ کامل خوشیوں کی جگہ ہے. ایسی دوزخ ایک ایسی بنا کے رکھی ہے کہ جہاں صرف قہر ہی ہوگا، غصہ ہی ہوگا، مکمل غصہ ہوگا. وہاں کا کھانے میں بھی سزا، وہاں کے پانی میں بھی سزا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کی جو شان ہے وہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دوسری دنیا چاہیے. اور اللہ نے یہ دنیا جو بنانا شروع کیا ہے، ساری مخلوقات جو بنائے ہیں، وہ اپنے اندر کی طاقت، قوت اور اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے سب بنا رہے ہیں. بنانے کا مقصد یہ ہے. کوئی بھی فنکار کچھ کر رہا ہے تو اپنے اندر کا جوہر ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا جو کمال ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ دنیا بنائے ہیں. تو ابھی یہ دنیا ادھوری ہے. یہاں اللہ کا نہ مکمل کمال سامنے آیا ہے، نہ مکمل جمال سامنے آیا ہے، بہت تھوڑا سا جمال اور بہت تھوڑا سا کمال سامنے آیا ہے. اس لیے ایک ایسی دنیا بننا ضروری ہے جہاں کمال بھی ٹاپ کا ہو اور جمال بھی ٹاپ کا ہو، لامحدود ہو. حسن کی بھی خوبی کی بھی انتہا نہ ہو اور جہاں تکلیف کی بات ہے سزا کی وہ بھی انتہا نہ ہو, تو اس کے لیے بھی دوسرا عالم بننا ضروری ہے. تو یہ عقل کے اعتبار سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دوسری دنیا کا ہونا ضروری ہے. اور پھر انسان کی مصلحت بھی بڑی ہے آخرت کو ماننے میں, اس لیے کہ انسان کو برائیوں سے بچانے کے لیے, جرم سے بچانے کے لیے اس سے بہترین انتظام اور کو نہیں ہو سکتا کہ انسان کو یہ یاد دلایا جائے کہ تمہارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے, پھر مرنے کے بعد ایک ایک اچھے برے عمل کا بدلہ سامنے آنے والا ہے. اس سے جو ہے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے. باقی کوئی اور انتظام چاہے جتنا اچھا سے اچھا قانون بنا لو, چاہے دنیا میں کچھ بھی سزائیں دے دو, آدمی جو ہے گناہ سے نہیں بچ سکتا, غلطی سے بچ نہیں سکتا. اگر اس کا عقیدہ ہی مرنے کے بعد کا اگر نہیں ہے تو پھر وہ برائی سے نہیں بچ سکتا. اس لیے انسانوں کی تاریخ گواہ ہے, اور جو بھی ذرا اپنا دماغ تھوڑا لڑا کے سوچے گا تو بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ آخرت کو ماننے کی وجہ سے جتنا کنٹرول ہوتا ہے آدمی پہ, وہ آخرت کو نہیں ماننے کے بعد وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. اور ہسٹری ہماری انسانوں کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے والے مہذب سے مہذب وہی لوگ گزرے ہیں جو آخرت کو مانتے تھے, جزا و سزا کو مانتے تھے. ان لوگوں کی زندگی ہی باریک سے باریک غلطیوں سے بچتی ہوئی, دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچتی ہوئی, بہت پاکیزہ زندگی گزار کے کروڑوں لوگ گئے ہیں, تو وہ وہی لوگ گئے ہیں جو آخرت کو مانتے تھے. اس لیے کہ دنیاوی قانون تو ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ آدمی کو پکڑ نہیں سکتا, تنہائی میں پکڑ نہیں سکتا, لیکن آخرت کا جب خوف ہوتا ہے تو جہاں دنیاوی قانون کی پکڑ کا کوئی امکان نہیں رہتا وہاں بھی برائی سے آدمی بڑھتا بچتا. ورنہ جہاں قانون کی پکڑ میں اسے نکلتے ہی گناہ کرنا شروع کر دیتا, اور قانون بہرحال 24 گھنٹے کی زندگی کو تو پکڑ نہیں سکتا. بہرحال خلاصہ اس بات یہ ہے کہ آخرت کو ماننے سے ماننا جو ہے یہ انبیاء کی بتائی ہوئی سچائی بھی ہے, اور ہماری عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اس کو مانیں, اور انسان کی انسانی دنیا کی مصلحت بھی اس میں ہے کہ آخرت کو مانا جائے, آخرت کا عقیدہ تسلیم کیا جائے. اب یہ جو عقیدہ ہے اس کی تفصیلات جزا و سزا کی, اعمال کیسے تولے جائیں گے, کون سے اعمال کا کیا ثواب ہوگا, جنت کی کیا تفصیل ہے, دوزخ کی کیا تفصیل ہے, یہ جو تفصیلات ہیں انبیاء کرام نے ہر قوم میں, اللہ نے نبیوں کو بھیجا, ہر قوم میں نبیوں نے بتایا کہ اللہ کا حساب کا نظام کیا ہے, جزا و سزا کی تفصیل کیا ہے, لیکن دوسری قوموں نے اس کو محفوظ نہیں رکھا. زمانہ لمبا گزرتا گیا تو نئے نئے فلسفے فلاسفی نکالی گئی اور لوگ اپنی کتابوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے. تفصیلات بنیادی طور پر آخرت کا تصور ہر مذہب میں ہے, لیکن تفصیلات ان لوگوں نے محفوظ نہیں کی, اس کو بھلا دیا. لیکن چونکہ دین اسلام آخری دین ہے, اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے, اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی آخرت کی پوری تفصیلات کو محفوظ رکھ دیا ہے. چنانچہ اب قرآن اور حدیث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. اب وہ تفصیلات ایسی ہیں کہ عقل سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے, وہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ کوئی ناممکن اور محال باتیں نہیں ہیں, لیکن وہ ہماری عقل سے آگے کی چیزیں ہیں, ہماری سمجھ اور بوجھ سے آگے کی چیزیں ہیں. اس واسطے جو چیز, اس لیے کہ اس کا تجربہ ہی نہیں ہوا, جنت کی نعمتیں وہیں ہم کو دیکھنے میں ملیں گی, دوزخ کی سزائیں وہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی ہم کو, یہاں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہم کو عجیب معلوم ہو سننے میں, قیامت کے دن ایسا ہوگا, جنت میں ہوگا, دوزخ میں ہوگا, تو کچھ چیزیں ہم کو عجیب لگ سکتی ہیں, لیکن وہ عقل کے خلاف نہیں ہے, عقل سے آگے کی چیزیں جب وہاں جا کے دیکھے گا تو سمجھ میں آئیں گی. جیسے چھوٹا سا بچہ ہے, ماں کی پیٹ میں ہے ابھی, اب جو بچہ ماں کی پیٹ میں ہے اگر اس سے بتایا جائے کہ ابھی تھوڑے دن بعد تم ماں کی پیٹ سے دنیا میں جاؤ گے, تو وہ دنیا بہت بڑی ہے, وہاں پر جو ہے کئی کئی ہزار کلومیٹر کی سڑکیں ہیں, اور وہاں زمین اتنی بڑی ہے, وہاں ہوائی جہاز چلتے ہیں, تو پیٹ میں جو بچہ ہے اسے کیا سمجھ میں آئے گا, اس لیے کہ وہ تو بہت چھوٹی جگہ میں ہے, وہاں پہ اپنی جگہ پہ گول گھوم رہا ہے. اب اس کو ہزاروں کلومیٹر کی جو ہے سڑکیں, ہمالیہ وغیرہ, اس کو وہاں کہاں سمجھ میں آئے گا, لیکن وہی بچہ جب دنیا میں آ کے بڑا ہوتا ہے تو آنکھوں سے سب دیکھ لیتا ہے. تو آخرت کی تفصیلات بھی ایسی ہیں کہ ہماری پہنچ کے خلاف نہیں ہماری عقل کے، مگر ہماری عقل سے آگے کی چیزیں ہیں وہ. اس وجہ سے آخرت کی چیزوں کے اندر عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب جائیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لے گا. اور جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے خوابوں میں نہیں دیکھنا، اس میں صحیح رویہ کیا ہے کہ جو سچے ہیں، جن کے پاس مستند معلومات ہے، اتھینٹک، ہم ان کی باتوں پر بھروسہ کریں. وہ ہے انبیاء، جن کے پاس غیب سے فرشتہ آتا تھا اور فرشتہ لا کے ان کو سناتا تھا اس کی تفصیلات. اب ایک ہی راستہ ہے آخرت کی باتوں کو جاننے کا، کہ ہم انبیاء کو فرشتوں نے لا کے جو باتیں بتائی ہیں اس پہ ہم یقین کریں، اس پہ اعتماد کریں. اب آخرت کو جو مانتے ہیں ہم، صحیح ماننا کس کو بولتے ہیں؟ آخرت کو ماننا یہی تو ہوا کہ مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. اس ایمان کا، آخرت پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم جانوروں کی طرح سے آزاد زندگی نہ گزارے. جانور کو پتا نہیں ہے آخرت کا، اس کو اچھائی برائی کا احساس ہی نہیں ہے، اس کو جھوٹ بولنا اس کو آتا ہی نہیں، جھوٹ برا ہے اس کو پتا نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں اس کو. انسان ہے، اس کے پاس اچھائی برائی کی تمیز بھی ہے، اور اس کو پھر معلوم بھی ہے، یقین بھی آ گیا، اب ایمان بھی ہے کہ واپس جا کے اللہ کے پاس حساب دینا ہے. تو اب انسان جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا، جہاں چاہے منہ مارا، جہاں جو چیز آیا، جو جی میں آیا کرتا رہا. اب مالک کے پاس جانا ہے، ایمان ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام کرے جس سے مالک راضی ہو، اس طرح سے زندگی گزارے کہ مالک کے غصے سے کل قیامت کے دن بچ سکیں، وہ کام کرے جس سے جنت میں جانے اور انعامات پانے کا موقع مل سکے. اب ایک طرف آخرت کو بھی مان رہا ہے، دوسری طرف جو ہے کنٹرول میں نہیں رکھ رہا ہے، تو کاہے کا فائدہ ہوا اس کا؟ آخرت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ برائیوں سے بچے اور نیکیوں پر چلے. اب یہ جو جزا و سزا ہے، اس کی نبیوں نے جو بتائی دو منزلیں. آخرت کا جو عالم ہے وہ دو ہے، ایک عالم برزخ ہے اور ایک قیامت کے بعد کی دنیا ہے، جو اعمال کی جو سزا ملنے والی ہے. دو عالم ہے، ایک تو عالم برزخ ہے، یعنی مرتے ہی جب قبر میں جائیں گے وہیں سے جزا و سزا کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایک ہے حساب کتاب ہونے کے بعد تفصیلی جزا و سزا، لیکن قبر میں بھی اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. مسلمانوں میں، اب مسلمان کہلانے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی آج کل پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو ہی مانتے ہیں، اپنے آپ کو لوگ اہل قرآن کہتے ہیں، گمراہ لوگ ہیں. تو وہ لوگ یہ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، وہ لوگ بولتے کہاں ہیں قرآن میں، کہاں ہیں بتاؤ. حالانکہ قرآن میں کئی جگہ ہے، اشاروں میں ہے، حدیث میں پوری تفصیل ہے عذاب قبر کی. تو عذاب قبر کو اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، پھر وہ گمراہ ہو جائے گا. تو کچھ لوگ جو ہے یہ عالم قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، جبکہ جتنے اہل حق ہیں، قرآن و حدیث کا جو عقیدہ ہے، سزا کا سلسلہ، جزا کا سلسلہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ ابراہیم میں، یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک قول ثابت کے ذریعے سے مضبوطی عطا کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ایمان پر جمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب صحیح حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آخرت سے مراد عالم برزخ ہے، یعنی قبر میں جاتے ہی پوچھ سوالات وغیرہ ہونے والے ہیں نا، اس وقت صحیح جواب کی توفیق ملے گی لا الہ الا اللہ والوں. تو یہاں آخرت کا لفظ قبر کے لیے بولا جا رہا ہے، قبر کے عالم کے لیے، عالم برزخ کے لیے بولا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں قبر کی دنیا کا تذکرہ ہے، عالم برزخ کا تذکرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان کے ایمان کو مضبوط رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے. اس لیے کہ قیامت میں تو جب جنت سامنے ہوگی، دوزخ سامنے ہوگی، اس وقت ایمان پہ ثابت قدم رکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، سب آنکھوں کے سامنے ہوگا. لیکن قبر کی دنیا میں چونکہ ابھی سامنے نہیں آئے گا، وہاں پر ثابت قدم رکھنا وہ ایک سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کے ایمان کو ثابت قدم رکھیں گے اور قبر میں بھی رکھیں گے. ورنہ قیامت کے دن تو خود بخود ایمان سامنے ظاہر ہو جائے گا. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. ابن ماجہ کی، حاکم کی، ترمذی کی روایت، تورات میں، انجیل میں برزخ کی تفصیل نہیں ملتی، قیامت کی تفصیل بھی نہیں ملتی، تو اس میں عذاب قبر کی تفصیل بھی تورات انجیل وغیرہ کے اندر نہیں ملتی. لیکن اسلام میں کوئی چیز ابہام نہیں ہے، کھلی ہوئی، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو کھول کھول کے عذاب کی تفصیل کو بھی، قیامت کی بھی تفصیل بتائی گئی ہے، قبر کی بھی تفصیل بتائی گئی ہے کہ انسان کے جزا و سزا کے دو مقام ہیں. ایک تو ایک ایک فرد کی جب موت ہوتی ہے تو عالم برزخ سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے جب پوری دنیا کی موت ہو جائے گی تو پھر قیامت ہوگی، جب اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا تو پھر دوسری جزا و سزا کا مرحلہ دوسرا پھر آئے گا. تو یہ جو تینوں مرحلوں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب علی، کہ ہم ان کو دو مرتبہ سزا دیں گے. تو نافرمانوں کا تذکرہ کر کے فرما رہے ہیں، ہم ان کو دو مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اس میں تینوں عالموں کا تذکرہ، ایک تو اس دنیا میں بھی ہم ان کو سزا دیں گے اور دوسرے ان کو قبر کی دنیا میں بھی سزا دیں گے. سنعذبہم مرتین، دونوں مرتبہ ہم ان کو سزا دیں گے. پھر اس کے بعد عذاب عظیم کا تذکرہ ہے، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف لوٹائیں، دوزخ کا تذکرہ. تو قرآن سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قبر میں بھی سزا ہوگی، قبر کا بھی ایک عالم ہے. البتہ جو دنیا موجودہ جو دنیا ہے اس میں سسٹم کیا ہے کہ ہمارا جسم نمایاں ہے اور روح ہماری چھپی ہوئی ہے. ہم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ جسم کے ذریعے سے پہنچتی ہے، مار لگتا ہے تو جسم پہ خون نکلتا ہے، جسم پہ پھوڑا ہوتا ہے تو جسم پہ، اور اندر سے تکلیف اس کو روح محسوس کرتی رہتی ہے. روح کو پھوڑا ہوتا ہوا، مار لگتا ہوا نظر نہیں آتا. اس عالم میں جسم اصل ہے کہ جسم پہ چیز ظاہر ہوتی ہے، جسم کے ذریعے سے روح یا تو مزہ لیتی ہے یا تو تکلیف. سیب کھاتے ہیں، ہمارا جسم کھاتا ہے، خوش ہوتا ہے جسم، لیکن اس کے ضمن میں روح خوش ہوتی ہے. قبر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، قبر کی دنیا میں جسم چھپ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. وہاں پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ڈائریکٹ روح پہ ہوتے ہیں. قبر میں اصل جو ہے، اثر لینے والی ڈائریکٹ روح ہے. ضمناً کبھی قبر میں جو جسم ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، لیکن اصلاً وہاں پر جو معاملہ ہوگا، تکلیف یا راحت جو ہوگی وہ ڈائریکٹ روح کو ہوگی. اور جب قیامت ہو جائے گی تو وہاں روح بھی پوری حقیقت کے ساتھ موجود ہوگی اور جسم بھی اس حقیقت کے ساتھ موجود ہوگی، دونوں قوتیں پاور میں ہوں گی. وہاں کر عذاب اور ثواب وہ بھی دونوں کو ہوگا، کلیئر، دونوں کے ساتھ ہوگا. یہ جو ہے تو قبر کے عذاب کی مثال ایسی، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ایک آدمی کو شیر کھا گیا، اب اس کو سزا کہاں ہوگی؟ اس کو جو قبر کا جو عذاب ہے وہ کہاں ہوگا؟ اس کو تو شیر کھا گیا، ایک آدمی کو جلا کے ختم ہی کر دیے، تو اس کو اب سزا کہاں ہوگی؟ جسم تو ختم ہی ہو گیا، وہ تو مٹی میں جا کے بھی ختم ہو جاتا ہے. تو قبر سے مراد یہ مٹی کی جو بنی ہوئی قبر وہ نہیں ہے، مرنے کے بعد آدمی جہاں بھی ہے اس عالم کا نام ہے عالم قبر، برزخ. وہاں اس کی روح پہ گزرنے والا ہے. جیسے خواب میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، خواب کے اندر ہمارا ایک اور ایک جسم نظر آتا ہے ہم کو خواب میں، بعض وقت وہ اڑتے بھی رہتا، کچھ بھی کرتے رہتا، خواب میں ایک جسم رہتا اور خواب میں جو ہے مزے بھی لیتے رہتا آدمی، خواب میں اس کو جو ہے کھلا رہے ہیں، اس کو بادشاہ بنا رہے ہیں، یا خواب میں اس کو لوگ مار رہے ہیں، چیخ رہا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بعض وقت چیختا ہوا اٹھ بھی جاتا ہے. لیکن اصل تکلیف خواب میں وہ جو اندر کا روحانی پیکر ہے اس کو ہوتی ہے. کبھی کبھی جسم پہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے اثر، لیکن جسم ضمناً ہوتا. بعض وقت پوری نیند میں آدمی تکلیف اٹھاتا مگر بازو سونے والے کو کچھ پتا نہیں چلتا، بعض وقت چیخ کے اٹھ بھی جاتا، تو ضمناً ہے. تو خواب میں جس طرح سے ہمارے خیالی پیکر کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسی عالم برزخ میں روح کو سب پہنچتا. اس کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں. تو چاہے جسم کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، چاہے مٹی نے کر لیا ہو، بالکل جسم ختم ہو گیا ہو، اس سے کوئی لنک نہیں ہے. جو کچھ ہونے والا ہے وہ روح کے ساتھ ہونے والا ہے، قبر کا عذاب جو ہے. بہرحال پھر ایک دن وقت ایسا وقت آئے گا تو کہ پوری دنیا ہی ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن. اس کا بھی تذکرہ پورے مذہبوں کے اندر ہے، سائنس والے بھی مانتے ہیں مختلف انداز سے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرے مذہبوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ہندو مت کے اندر بھی پرلے کا دن مانتے ہیں، سائنس والے بولتے ہیں، الگ الگ شکلوں سے وہ لوگ اپنے نظریات پیش کرتے ہیں کہ سورج کی حرارت جب تک ہے اس وقت تک یہ دنیا کا سسٹم ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی حرارت گرمی ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک دن وہ مر جائے گا تو دنیا بھی مر جائے گی، کچھ ایسے لوگ بولتے ہیں وہ لوگ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورا اس کائنات کا نظام جو قائم ہے وہ کشش سے قائم ہے، گریویٹی سے قائم ہے، اور ایک دن جو ہے یہ گریویٹی ختم ہو جائے گی تو یہ سب آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جانے والے ہیں. کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں، یہ ایسا ظاہر کرتے ہیں خوف کہ سیارے مسلسل یہ دوڑ رہے ہیں، اس میں سے کوئی بھی بڑا سیارہ اگر ہٹ گیا وہاں سے اپنی جگہ سے وہ آ کے زمین سے ٹکرا سکتا ہے، اس لیے وہ لوگ بھی خبریں نیوز آتی رہتی کہ فلاں سن میں ایک سیارہ آ کے ٹکرانے والا ہے، زمین ختم ہونے والی ہے. تو سائنس والے بھی مختلف انداز سے دنیا کے ختم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر مذہب میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن تفصیلی پوری شکل قرآن و حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بتائی ہے کس طرح قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے، قیامت کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، ہر چیز کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. بہرحال ہمارے اسلام کے بنیادی عقیدوں میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر ایک دوسری دنیا بنائی جائے گی، اس میں سارے اعمال کا حساب ہوگا، اچھوں کو جنت میں جگہ ملے گی، بروں کو دوزخ میں جگہ ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے پر پختگی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.